أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم ملك درود بيجي محمد وآل محمد اعزائے محترم ایک مومن کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے اور ہم سب کا اعتقاد اور عقیدہ ہے یہ دنیا فانی ہے، زود گزر ہے، ختم ہو جانے والی ہے اور اس دنیا میں ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور یہ لطف خداوند عالم ہے کہ اس نے امتحان کے سوال اور جواب اور امتحان کے لیے پریکٹیکل اور تھیوری سب کے وسائل ہمارے سامنے معین فرما دیے ہیں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے سامنے یہ حق و حقیقت موجود نہ ہو، اگر ظاہری طور پر بھی اس تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو لیکن باطنی حجت اور رسول جو جسے عقل کہا جاتا ہے وہ ہر انسان کے پاس موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی خود مختاری پر یقین رکھتا ہے کہ وہ خود مختار ہے، اس کو اپنے اوپر اختیار ہے۔ یعنی اگر کہوں کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی اختتام تک اگر کوئی تحفہ انسان کو ملا ہے، دوسرے تمام تحفوں سے ہٹ کر اس ایک واحد تحفے کا نام کہ جو انسان کو بہت کچھ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، اس کا ارادہ اور اختیار ہے۔ اگر یہ ارادہ اور اختیار نہ ہو دنیا کی تمام نعمت آپ کو دے دی جائے لیکن اگر آپ اپنا ہاتھ ہلانے کے قابل نہ ہوں، اٹھانے کے قابل نہ ہوں، بولنے کے قابل نہ ہوں، دنیا کا بہترین بستر آپ کی پشت کے نیچے لگا ہو، دنیا کا بہترین اے سی آپ کے کمرے میں لگا ہو، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ کو اختیار نہیں کہ اٹھ کے چل سکے، کھا سکے، پی سکے، بات کر سکے، تو یہ تمام نعمتیں انسان کے لیے عذاب بن جائیں گی۔ لہذا سب سے بڑا تحفہ خداوند عالم کا عقل ہے، اہل بیت ہیں، محبت ہے، خدا کا کرم ہے، اس نے گناہوں کو چھپا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن زندگی مادی و دنیاوی و اخروی میں اگر کوئی تحفہ قابل ذکر ہے وہ انسان کا ارادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے اس ارادے اور اختیار پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ اگر دنیا کی فاسد ترین، ملحد ترین، بے دین ترین حکومت میں بھی کوئی کرپشن کیا جاتا ہے، کوئی جرم کیا جاتا ہے، کوئی گناہ کیا جاتا ہے، کسی قانون کو توڑا جاتا ہے، تو عدالت اسے سزا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس نے اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کام کیا ہے۔ یہ صرف دین کا لازمہ نہیں ہے بلکہ دنیا کی کافر ترین عدالت بھی ہوگی، خدا کو نہ بھی مانتا ہوگا وہ چور کو یہ کہہ کے آزاد نہیں کر سکتا، تو بے اختیار تھا، تو مجبور تھا، جیسے کہ دین کے مخالفوں کا عقیدہ ہے، یا دین میں بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے جبر کا اور انسان پر فورس کا عقیدہ بنا لیا۔ دنیا کی ملحد ترین عدالت بھی انسان کو ارادہ و اختیار کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے اسے سزا دیتی کہ تو نے اپنے ارادہ اور اختیار سے یہ کام انجام دیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ارادہ اور اختیار ہے کہ جس کو خداوند عالم فرما رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، تمہارے اندر ایسی چپ لگا دی ہے فطرت کی جو اچھائیاں بھی موجود ہیں برائیاں بھی موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیوں خدا نے برائیاں رکھی اچھائیاں کیوں نہیں رکھی؟ یہ فی الحال میرا موضوع نہیں ہے. میں آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ سورہ انعام کی 153 آیت 153 آیا نمبر ہے. اس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس کا ایک حصہ وہ آیت پوری پڑھ دوں آپ کے سامنے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے. اِنَّ هَذَا صِرَاطِي, میرا راستہ, اللہ فرما رہا ہے یہ میرا راستہ ہے. اس کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ بارز ترین, شاخص ترین, مشہور ترین, روشن ترین خصوصیت کیا ہے؟ یہ روشن اور مستقیم راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے. توجہ رکھے گا, یہ سیدھا راستہ, اسٹریٹ ہونا یا اس میں کسی اینگل کا نہ ہونا یہ جیومیٹریکل پرنسپلس کے لحاظ سے نہیں ہے. توجہ رکھے گا, یہ جب ایک لائن سیدھی ہوتی ہے نا تو اس میں کوئی زاویہ یا اینگل نہیں ہوتا. جہاں اینگل آئے گا وہاں پر آپ میجر کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے خط سے, یہ لکیر اپنے اصلی راستے سے کتنا منحرف ہوئی. اس ڈائیورجن کو, اس انحراف کو ناپنے کا جو آلہ ہے, مثلا جو ہم ڈی کہتے تھے اس کو ڈی, یعنی وہ ناپتی تھی کہ کتنا اس میں انحراف آیا ہے, ڈائیورجن آیا, کتنا اصل راستے سے یہ منحرف ہوئی ہے, مڑی ہے. یہ مستقیم رابطہ ہے, یعنی اس میں کوئی اینگل نہیں ہے, یعنی یہ سیدھا راستہ ہے. اینگل وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک چیز موجود ہو اور لوگ اس کی منمانی تفسیر کریں. مثلا پہلے آیت کا ترجمہ عرض کر دوں, اس کے بعد پھر صراط مستقیم اس کی خصوصیات, دنیا میں اور آخرت میں صراط مستقیم پہ قائم رہنا, یہ سب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اگر مجھے مفات الجنان اگر یہاں پہ موجود ہے تو مجھے لا کے دے دیجیے. مفات الجنان اگر یہاں موجود ہے, یہ میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے, فاتبعوہ, اس کی اتباع کرو. توجہ رکھیے گا, شکریہ. اس کی اتباع کرو, اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بینکم, اور دیکھو الگ الگ راستوں کے اوپر مت چلنا, وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. عن سبیل ہی اللہ کے راستے سے, یعنی میرے راستے سے گمراہ کر دیں گے. ذالکم وصاکم بہی, یہ وہ وصیت و نصیحت ہے, تاکید ہے اللہ کی جو اسے تمہیں کی, لعلکم تتقون, تاکہ تم شاید متقی بن جاؤ, تمہیں تقوی آ جائے. توجہ رکھیں, ابھی اللہ کی وصیت ہے کہ دیکھو میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کی طرف مت پڑنا, یہ میرا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ, روشن راستہ ہے, اس میں کوئی ڈائیورجن نہیں ہے, اس میں کوئی انحراف نہیں ہے, اس کی منمانی تفسیر نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ایسا نہیں کہ جناب یہ سیدھا راستہ ہے, یہ سیدھا راستہ, ایک ہی راستہ ہے. توجہ رکھے گا, ایک ہی راستہ ہے. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ گفتگو ہو رہی تھی صراط مستقیم پر, صراط مستقیم سیدھا راستہ, تو آپ نے ایک سیدھا راستہ لکیر کھینچی اور کہا کہ ایک لکیر کھینچی سیدھی طرف, ایک لکیر کھینچی الٹی طرف. کہا لا یمیناً ولا شمالا, نہ دائیں طرف جانے والا راستہ میرا ہے, نہ بائیں طرف جانے والا راستہ اللہ کا. یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. اب یہ مستقیم جو ہے اس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے, اس میں کوئی اینگل نہیں بن رہا ہے, کیونکہ اسٹریٹ ہے. جب اسٹریٹ ہے تو اس میں کوئی اینگل نہیں ہے, زیرو اینگل ہے. زیرو اینگل ہے یعنی کہ انحراف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انحراف وہاں ہوتا ہے جو کمزور ہو. توجہ رکھے گا, اپنی ذات کے اندر کمزور ہو. مثال کے طور پر موم ہے, آپ نے موم کو کیا بنایا؟ نرم بنایا ہے, ٹھیک ہے. گرمی کی وجہ سے اس میں نرمی پیدا ہو جاتی, وہ اپنی صلابت اور سختی کو چھوڑ دیتی ہے, اس کا شیپ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ تبدیل ہو جاتا ہے, تغیر پا جاتا ہے اس کا شیپ. کیوں؟ اب اس میں اگر آپ ناپیں گے تو پہلے وہ بالکل اسٹریٹ تھی, لیکن اب کیا ہے, اس میں تبدیلی آ گئی. لوہا عام حالت میں نہیں پگھلے گا, لیکن اگر فورس اپلائی کی جائے, گرمی دی جائے, ہیٹ اپ کیا جائے, کیا ہوگا, وہ اپنا شکل جو ہے تبدیل کر سکتا ہے, اس میں اینگل آ سکتا ہے. لیکن قرآن و اہل بیت اللہ کا وہ راستہ ہے جو نہ ذاتاً کمزور ہے نہ کسی کے دباؤ قبول کرتے ہیں, نہ کسی کے کہنے سے اپنا راستہ قبول کر سکتے ہیں. بھائی کہنے والوں نے کہا کہ اے علی ہم آپ کو ولایت دے رہے ہیں، ہم آپ کو خلافت دے رہے ہیں، آپ سیرت شیخین پہ عمل کریں. لیکن مولا نے کہا کہ نہیں، علی وہ نہیں ہے جو کسی کے کہنے پر راہب مصطفیٰ کو چھوڑ دے. میں اللہ کی کتاب، رسول کی سنت اور اپنے اجتہاد یعنی علم لدنی پر عمل کروں گا. یہ وہ ہیں کہ ان میں انحراف نہیں ہے، قرآن میں انحراف نہیں ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے قرآن کو، یہ ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. مل کے درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد. اب اینگل کہاں آتا ہے فائن آرٹ کی کلاس میں، مصوری اور نقاشی کی کلاس میں؟ ایک ماڈل رکھ دیا جاتا ہے، کوئی بھی چیز رکھ دی جائے، کرسی رکھ دی جائے، گلدان رکھ دیا جائے، 20 اسٹوڈنٹس فرض کیجئے کلاس میں چاروں طرف بٹھا دیا جاتا ہے، بیچ میں وہ گلدان یا کرسی رکھی ہوئی ہے کوئی بھی چیز ماڈل، اور کہا کہ جناب آپ جو ہیں اس کی تصویر کشی کریں، اس کی تصویر بنائیں. ماڈل کتنا ہے؟ ایک. طالب علم کتنے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں میرے نہیں ہیں، 20 ہیں. ہر طالب علم اس ماڈل کی اپنے اینگل سے ایک تصویر بنائے گا. اگر ایک شمال میں ہے تو شمال کا اینگل ہوگا، ایک مغرب میں ہے تو مغرب کا، ایک جنوب میں ہے تو جنوب کا، اور چاروں سمتوں میں، اور ان چاروں سمتوں کے درمیان جتنا اینگل بن سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے وہ اپنے اینگل سے بنائے گا، وہ دوسرے کے اینگل سے جو اسے نظر آ رہا ہے. یہاں پر ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ اینگل چینج ہو رہا ہے تو تصویر بھی چینج ہو رہی ہے، حقیقت ہے کہ، لیکن صراط مستقیم وہ ہے کہ ادھر سے دیکھو گے تو اللہ کہے گا یہ میرا راستہ محمد تک جاتا ہے، محمد سے علی تک جاتا ہے، علی سے دیکھو گے تو خدا تک نظر آئے گا. کیوں وہاں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے دیکھو، ایک ہی اینگل نظر آئے گا، وہ ہے اسلام کا راستہ، وہ ہے فطرت کا راستہ، وہ ہے صراط مستقیم کا راستہ، جس کے ایک اینڈ پر اللہ نظر آ رہا، ایک اینڈ پر امام معصوم نظر آ رہا ہے. کیونکہ روایات کہہ رہی ہیں کہ اگر صراط مستقیم چاہیے تو پھر اس راستے پر عمل کرو کہ جس کی ابتدا اہل بیت کے خاندان سے ہو رہی. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ صراط مستقیم میں نے بتایا، مستقیم سے مراد اینگل کے لحاظ سے، اور ایسا نہیں کہ بالکل اسٹریٹ راستہ ہے. آپ کا گھر یہاں سے 10 موڑ آئیں گے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کوئی پل آئے گا، کوئی انڈر پاس آئے گا. مستقیم سے مراد وہ والا مستقیم نہیں ہے کہ جو جیومیٹریکل لحاظ سے، مستقیم سے مراد سیدھا راستہ ہے، یعنی تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے، توجہ رکھیے گا، منزل تک پہنچانا ہے. صحیح راستہ وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے، اور پھر صحیح راستے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں علامتیں ہوتی ہیں، وہ اس صراط مستقیم پر بھی موجود ہیں. اب آئیے اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں، کچھ روایات میں ابھی میزان الحکمہ سے دیکھ رہا تھا، وہ آپ کی نظر کروں گا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلات والسلام سے روایت ہے، اصول کافی میں، کہ ان الناس اخذوا یمینا و شمالا، لوگوں نے ولایت کے راستے کا، ولایت میری تشریح ہے، روایت میں ولایت ہے، لوگوں نے اپنے طور پر اخذ کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، گڑھ لیے ہیں، سیدھے ہاتھ کا راستہ، الٹے ہاتھ کا راستہ، یمینا و شمالا، توجہ رکھیے گا، لوگوں نے خود بنا لی اپنے راستے کا، ہم اس راستے سے، اس راستے سے، اس راستے سے چلے جائیں گے. آج بھی مسلمانوں میں یہ نماز کوئی پڑھنا نہیں چاہتے کہ جمعہ مبارک سب جی ایس ایم ایس ضرور کریں گے، واٹس ایپ ضرور کریں گے، نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن جمعہ مبارک ضرور ہوگا. یہ جمعہ مبارک کہنے سے جمعہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہو سکتا. ہویالی مدد لکھنے سے، پوسٹر بنانے سے اور بھیجنے سے علی آپ کے مددگار نہیں ہو سکتا. عملی طور پر جو ہم نے راستے بنائے ہوئے، ایک نعت کا راستہ لے کے بیٹھا ہوا، نعت پڑھیں گے جھومتے جھومتے جنت میں چلے جائیں گے. اہل سنت ہمارے شیعوں نے کہا ہم جو ہے منقبت کرتے کرتے، ماتم کرتے کرتے چلے جائیں گے. بے عملی بڑھتی جا رہی ہے، یمین نوش مالا. ضروری نہیں کہ ہم کافروں کو، ملحدوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں کو دیکھیں، مسلمانوں میں بھی یہی ہو گیا، شیعوں میں بھی یہ ہو گیا، سنی میں بھی یہ ہو گیا، سب جگہ یہ ہو گیا. ایک نعت کا دامن پکڑ کے جا رہا ہے بے عملی طور پر، جھوم جھوم کے قوم کو بھی جھما رہا ہے، آپ کو بھی جھما رہا ہے. ایک جو ہے منقبت جو ہے وہ میوزک کے ساتھ سنا رہا ہے، ہم بھی سنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ عادت ڈال دی ہے نا. علی کا ذکر عادت سے نہ کرو، عبادت سے کرو. کیونکہ علی کا ذکر عادت سے کرو گے تو وہ جس پہ جھمائے گا تم جھومتے چلے جاؤ گے. پتہ ہی نہیں چلے گا یہی ہو رہا ہے, او ہو انڈین ایکٹر نے فلاں اسٹوڈیو میں, کوک کے اسٹوڈیو میں مولا علی کا من کن تم مولا میں ایسا سر کھینچا, ایسا تال تھا, ایسا گاما سارے پادانی تھا کہ کیا کہنے. ابھی ہمارے گھر کے قریب رات کو پریکٹس ہوتی ہے, سارے گاما پادانی کی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے, کیا تیاری ہو رہی ہے عزاداری کی. توجہ رکھیے گا, ہم کہاں جا رہے ہیں آخر, کہاں جا رہے ہیں ہم. تو علی کا ذکر عادت پہ نہ کرو, عادت پہ تو جھمائے گا وہ, گھما رہے ہیں جھما رہے ہیں, اس کو یوٹیوب کے ذریعے سے پیسہ مل رہا ہے, آپ کا ایمان خراب ہو رہا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. کوئی ناچ ناچ کے, کوئی گھوم گھوم کے, اب وہ کچھ نہیں ہوا تو دو چار کو بٹھا دیو پیچھے, وہ بیک گراؤنڈ منہ سے نکال رہے ہیں, نہ تو میں یہ ہونے لگا ہے, ہمارے یہ بھی ہونے لگا. پیر تو یمینا و شمالا, ان الناس اخذوا یمینا و شمالا, امام کہہ رہے دیکھو ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے, چھٹے ان ھذا صراط مستقیم, اللہ فرما رہا ہے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, مستقیم راستہ ہے, کوئی ڈائیورژن نہیں, کوئی انحراف نہیں, کوئی اینگل نہیں ہے, ایک ہی اینگل ہے. اگر دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا, اللہ کے پاس جاؤ گے تو علی نظر آئے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, اہل سنت کی روایات کہہ رہی ہے, دو تین روایت آج آپ کی خدمت میں اہل سنت کی مستقین ترین کتب کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو اب امام نے کہا وہ ان شیتنا ہدینا صراط المستقیم, اور ہمارے شیعہ ہمارے پیروکار جس طرح ہم صراط مستقیم ہیں. توجہ رکھیے گا, صراط مستقیم پر ہونا اور صراط مستقیم ہونا بہت بہت فرق ہے. آپ کہیں ان میں یہ عالم ہیں اور ان میں علم ہے, توجہ رکھیے گا فرق ہے. صراط مستقیم پر ہونا اور خود صراط مستقیم ہونا انشاءاللہ عرض کروں گا میں. امام نے کہا ہم اور ہمارے شیعہ کون ہیں, وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیے گئے, فطرتاً اللہ نے ہدایت کی ہے. اب جو مذہب اہل بیت کی طرف آ رہا ہے وہ اپنی فطرت کے طریقے سے صراط مستقیم پر آتا چلا جا رہا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر. اور پھر چھٹے امام سے روایت ہے کہ صراط مستقیم کی کچھ خصوصیات ہیں. تب جو میں عربی روایت کم پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ زیادہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی بوریت کا سبب نہ ہو, کہ معمولاً عربی عبارت سے جو ہے وہ سنگین ہو جاتی ہے. امام نے فرمایا کہ کس نے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے. کہ امام صراط مستقیم دنیا اور آخرت میں, دنیا میں صراط مستقیم کی دو تین نشانیاں امام نے بتائی ہیں, کیا ہوتا ہے. پس سرا عن الغلو, غلو سے پاک ہوتا ہے, حد سے زیادہ بڑھانے سے وہ پاک ہے, یعنی بالکل سیدھا راستہ جو ہے وہ ہے. یعنی آپ کسی کو بڑا چڑھا دیں, جیسے کہ غالی حضرات کرتے ہیں کہ مولا کائنات کو نبی یا امام, مذہب نبی یا نبی یا امام کو نبی کہہ دیا, یا مثال کے طور پر خدا کہہ دیا, یا اللہ کا رتبہ دے دیا, یا اسی قسم کے جو غلو کیے جاتے ہیں وہ. ورتفع عن التقصیر, نہیں کمی کی گئی ہے, بالکل مسترد نما تلا راستہ ہے. واستقام فلم يعدل الى شيء من الباطل, جو اس پہ چلے گا وہ مستقیم رہے گا, سیدھا رہے گا, اور باطل کی طرف ذرہ برابر اس کا جھکاؤ نہیں ہوگا. جو ٹریک پہ چلے گا, توجہ رکھیے, جس طرح ٹرین اپنے ٹریک پہ چلتی ہے وہ پھر دائیں بائیں نہیں مڑتی ہے, توجہ رکھیے. کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی کی جائے تو اپنی پٹری سے اتر جائے تو پھر وہ گمراہی کا سبب بنے گی. انسان بھی فطرت کے ٹریک پہ اگر چلتا رہے, ولایت کے ٹریک پہ چلتا رہے, صراط مستقیم پہ چلتا رہے, تو اس کی اس کی منزل جنت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. مگر یہ کیونکہ ایکسٹرنل فورس شیطان کی, نفسانی خواہشات کی, دنیا کی, وہ آ کر اس کو اسٹریک سے ہٹا دے تھوڑی دیر کے لیے, بہرحال ڈسٹریک ہو جاتا ہے انسان. یہ امام نے کہا. اور پھر چھٹے امام سے ایک اور روایت ہے کہ صراط مستقیم, اب امام سے پوچھا جاتا تھا مولا بتائیے صراط مستقیم کیا ہے, اب امام نے کہا. اب یہ, اب یہاں سے میں اہل بیت کی طرف ارجاء دے رہا ہوں اپنی گفتگو کو, کہ اہل بیت علیہم السلام صراط مستقیم ہیں, ایک روایت اپنی جانب سے اور ایک روایت اہل سنت کی مستند ترین کتاب سے جو ابھی میں ساتھ لے کے آیا ہوں, وہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور درود مل کے بھیجیے عظمت محمد و آل محمد پر. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ فہو طریق الی معرفت اللہ، معرفت خدا کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے. یعنی اگر تمہیں جاب پہ جانے سے جو صراط مستقیم ہے تمہاری زندگی کا کہ اپنے بچوں کے لیے کماؤ، اگر خدا کی معرفت حاصل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صحیح ٹریک پر ہو. لیکن اگر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو رہی نا جاب پہ جانے سے، بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے سے، بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کرنے سے، ٹائم دینے سے، تو یہ معرفت رب تمہیں حاصل نہیں ہوگی. وہ ہوا طریق و الا معرفت اللہ. چھٹے امام کریں، مذاق نہیں ہے، شاعر کا جملہ نہیں ہے، خطیب کا جذباتی جملہ نہیں ہے، اس کا جملہ ہے جو علم لدنی رکھتا ہے، زبان عصمت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام نے کہہ دیا بس ایسی خطابت کے جوش میں، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. وہ ہوا طریق و الا معرفت اللہ، راستہ ہے جو تمہیں معرفت الہی تک لے جائے گا. دنیا میں کیا ہے؟ یہی واجبات، کمانا بیوی بچوں کے لیے عزت کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے. حق حلال کماؤ، کھا کھلاؤ، خرچ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. گھر آؤ، گھر تمہیں سکون محسوس ہو. جیسا آپ باہر سے آتے ہیں، آفس میں پہنچتے ہیں، باہر آگ، اندر اے سی لگا ہوا، آہ بڑی ٹھنڈک ہو رہی ہے، یہ سکون سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. گھر پہنچے، باہر گرمی تھی، گھر میں آئے، اے سی چلا دو، اے سی میں جی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، چائے بنا دو، سکون ملتا ہے. یہی سکون اگر بیوی بچوں کے ساتھ ہم کلامی میں نہ ملے، اس کا مطلب آپ کو معرفت رب حاصل نہیں ہوئی. بیوی کے ساتھ سکون نہ ملے، خدا کرے لتسکنوا الیہا، ہم نے تمہارا جوڑا بنایا، بیوی سے سکون ملے، بیوی سے ہنسی مذاق، بیٹھنا اٹھنا، ٹائم دینا، سکون ملنا چاہیے تمہیں. اگر بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے سکون نہ ملے، کوئی طالبان، کوئی صدام، کوئی ابو بکر بغدادی نظر آئے، تو پھر کیا فائدہ؟ لتسکنوا الیہا خدا کہہ رہا ہے. تو معرفت رب کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ طریق مار. نماز بڑی معرفت میں اضافہ نہیں ہو رہا، ٹکرے مارے جا رہے ہیں، معرفت میں تو اضافہ کرو. نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ مجلس میں کیوں ہو رہے؟ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ حسین کا غم کیوں منا رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب سبیل رب ہے، یہ صراط مستقیم ہے. خدا نے کہا کہ فتبعوہ، یہ نہیں کہا کہ اس پہ چلو، اس کی اتباع کرو. توجہ رکھے گا، اتباع یعنی پیروی کرو صراط مستقیم کی. ان ہادی آدھا صراط مستقیم فتبعوہ ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں کی پیروی نہ کرنا. فتفرقہ بکم عن سبیلہ، وہ تم کو میرے اصل راستے سے ہٹا دیں گے. توجہ رکھے گا، سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے راستوں کو کہ جو بڑے راستے پر آ کر ختم ہوتے ہیں. چھوٹے راستے پگڈنڈیاں ایک شاہراہ پہ آگے ختم ہوتے ہیں، اس شاہراہ کو جو منزل تک جاتی ہے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اب امام کہہ رہے ہیں وہ طریق ہے، وہ راستہ ہے، ایسا راستہ معرفت رب آئے. گھر میں آؤ، چائے پینے کے بعد بھی اگر معرفت رب نہ ملے، کل کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ خدا کی معرفت. اٹھتے بیٹھتے خدا کی معرفت آنی چاہیے، شکر خدا ہونا چاہیے زبان پر، خدا کی نعمتوں میں شکر ہونا چاہیے. خود مولا فرماتے ہیں نعمتیں ملتی ہیں، ہم انہیں چھانٹتے رہتے ہیں. ہاتھ میں ایک تلوار ہے ہمارے پاس، ایک خنجر ہے تیز دھار کا، جسے ناشکری کا خنجر کہا جاتا ہے. اب اگر کوئی مثلا یہ کتاب ملا، اب آپ اس کو کاٹنے شروع کر، تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ کتاب آدھی رہ جائے گی. تھوڑی دیر میں کیا ہوگا؟ کتاب ختم ہو جائے گی. امام نے کہا فقصروا ولا تقصروا یا قصروا اطرافها، اپنی نعمتوں جو اللہ نے دی، ناشکری کی خنجر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے مت کرو، اس کو کم مت کرو. تو جتنی بھی نعمت ہے، جو کام کر رہے ہیں آپ، اگر شکر رب یعنی حلال اور جائز کام کر رہے ہیں، اگر شکر رب کے ساتھ معرفت رب پہ اضافہ ہو رہا ہے، صراط مستقیم پر ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب امن ہوما سراتان، یہ دو راستے ہیں، توجہ رکھیے گا. صراط فی الدنیا و صراط فی الآخرہ، امام کہہ رہے ہیں دو راستے ہیں. صراط مستقیم جو خدا کی معرفت کا راستہ ڈائریکٹ تمہیں سیدھا منزل پر لے جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دو راستے ہیں، صراط فی الدنیا، دنیا کا راستہ، آخرت کا راستہ. دنیا کا راستہ کیا؟ اب دیکھیے خوبصورت حدیث، کون؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اما الصراط فی الدنیا، جو دنیا میں راستہ ہے، جو سیدھا تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اللہ کی معرفت، فہوا الامام المفترض طاعتہ، وہ راستہ، وہ امام ہے کہ جس کی اطاعت تم پر فرض کر دی گئی ہے. کہ وہ اور نہیں ممکن ہے، تم کسی کی اطاعت خود پر فرض کر لو، خود بنا کے فرض کر لو وہ الگ ہے، ایک وہ ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے اس کی اطاعت اللہ فرض کرتا ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا نا صراط مستقیم ایک اینڈ پر اللہ نظر آئے گا، ایک اینڈ پر ولایت معصومین نظر آئے گی، اس لیے کہ ہم نے ولایت کو واجب نہیں کیا، اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ اب فہوا الامام المفترضات، جس کی اطاعت تم پہ فرض ہے، فرض ہے واجب ہے، یعنی اس سے سرپیچی انحراف ڈائیورجن دور ہونا، اپنی منمانی کرنا، ذاتی اجتہاد بالکل منع ہے، جو امام نے کہہ دیا اس پہ عمل کرنا ہے۔ من عرفہ فی الدنیا واقتدا بہدیٰ، ہو جس نے امام کو پہچانے، شرط کیا ہے؟ عقل کے ذریعے، اختیار کے ذریعے سے امام کو پہچانو۔ کون امام ہو سکتا ہے؟ توجہ رکھیے گا، کون اس ولایت کا حامل ہو سکتا ہے؟ کون اولی الامر ہو سکتا ہے؟ کون راسخون فی العلم ہو سکتا ہے؟ کون آیۃ تطہیر کا مذاق ہو سکتا ہے؟ کون کونوا مع الصادقین کا مذاق ہو سکتا ہے؟ اب روایتیں بھری پڑی ہیں اہل بیت کی شان میں، جس کو اہل سنت و شیعہ نے نقل کے پہچانو۔ من عرفہ، امام کہہ رہے ہیں تھوپ نہیں رہا، خدا مسلط نہیں کر رہا، خدا کا عقیدہ جبر کا نہیں کہ اسی کو ماننا ہے، نہیں، دنیا میں بھیجنا، جاؤ دیکھو کون ہے رسول کا نائب، کون ہے رسول کا وصی، کون ہے جس کے لیے آیت نازل ہو رہی ہیں، یہ عمل کرتے جا رہے ہیں آیت نازل۔ من عرفہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں امام کو پہچانا، وقت ادا بے ہدا ہو اور اس کی ہدایت کی پیروی کی، تو کہہ رہے ہیں کہ مر علی الصراط جسر علی الاخرہ، امام فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں امام کو پہچان کر اراد و اختیار سے پیروی کی، وہ عالم آخرت میں جہنم میں بنے ہوئے پل سے گزر جائے گا۔ جس نے دنیا میں پیروی کی، وقت ادا بے ہدا ہو، اقتدا کرتے ہیں یعنی پیچھے چلنا، کسی کو قدوہ، ایک اسوہ ہوتا ہے، قدوہ ہوتا ہے، قدوہ یعنی کسی کو رول ماڈل بنانا اپنے لیے، اس کے پیچھے چلنا۔ جیسے بچوں کو آپ انگلش میں یا اردو میں، اردو میں تو خراب معدوم ہو گئی ہے، انگلش میں اردو میں اوپر سطر لکھی جاتی تھی کہ بیٹا ایسے لکھو، یہ 1 2 3، یہ کیا ہے؟ یہ سر مشق ہے، یعنی اس کو دیکھ کے لکھو۔ امام کو سر مشق زندگی قرار دو، توجہ رکھیے گا، امام کے پیچھے چلو، امام کے عمل کو دیکھو اور اپنے عمل کی تصحیح کرتے چلے جاؤ۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ابھی امام نے کہا جو جس نے اقتداء کی، پیروی کی امام کی، مر علی الصراط الذی ہوا جسر جہنم فی الآخرہ، وہ جہنم کے بنے ہوئے، جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل سے گزر جائے گا۔ جس نے دنیا میں پریکٹس کی ہے، توجہ رکھیے گا، آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو شعبد آباد ہوتے ہیں سرکس میں، جو ایک رسی پہ چلتے ہیں بہت اونچائی پر، ان کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک لکڑی ہوتی ہے یا بڑا سا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہیں۔ ہم سمجھ ہی نہیں سکے، دنیا کے سرکس کو دیکھ کر ہی دنیا کی حقیقت کو پتہ چلا لے۔ یہ بیلنس کرنے کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام اہل بیت ہے۔ اہل بیت اپنی زندگی جب بھی ڈس بیلنس ہوتی ہے نا، تو دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اہل بیت کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن وہی کہے گا جو اہل بیت کر رہے ہیں، اہل بیت وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ بیلنس کرو، بیلنس کرو۔ اور پھر کہا امام نے یمین و شمال، دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ کا راستہ نہیں، ہمارا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ سیدھے راستے میں بہت گنجائش ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا، کیونکہ کچھ خصوصیات ہیں جہنم کے پل صراط کی، اس کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا، چھٹے امام نے، کہ وہ کون ہے دنیا میں جو صراط ہے، وہ کون ہے؟ وہ امام معصوم جس کی اطاعت فرض ہے۔ اب یہ کتاب ہے ینابیع المودہ، مودت کی نہریں، جہاں سے مودت پھوٹ رہی ہے، چل رہی ہے، بہہ رہی ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کون ہے؟ علامہ الکبیر الشیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم الحسینی البلخی القندوزی الحنفی، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب کمپائل کی ہے، جمع کی ہے اہل سنت کی مختلف کتابوں، اس کا نام رکھا ہے ینابیع المودہ، اور اس کے باب نمبر 36 و 37، 36ویں باب میں، معذرت چاہتا ہوں، 37ویں باب میں، 37، ٹھیک ہے، 37ویں باب میں ارشاد فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 131 ہے، اور یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے، فرما رہے ہیں فی المناقب ان محمد الباقر و جعفر الصادق، 5ویں اور 6ویں امام سے، کیونکہ اہل بیت کو تو سب مانتے ہیں نا، امام کے طور پر، روحانی قیادت کے طور پر سب مانتے ہیں کہ 12 امام ہیں، 12 خلیفہ ہیں، 12 نقیب ہیں رسول اللہ کے۔ قال الصراط المستقیم الامام، اہل سنت کی روایت ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، راوی جو ہے وہ پانچویں اور چھٹے امام سے روایت نقل کر رہا ہے, کیونکہ بہرحال مانا تو جاتا ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور عثمانی کے جو سلطنت عثمانی کے جو زمانے میں اہل بیت یعنی چاردہ معصوم بارہ ائمہ کے نام مسجد نبوی بھی لکھے, وہ آج تک لکھے ہیں, ان کو نہیں مٹایا گیا, کیونکہ بہرحال وہابی بھی ہیں تو وہ بھی اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں, بعد میں آ کے وہ اس کی تنقید کرتے ہیں یا اس میں تحریف کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن وہ نام آج تک لکھے ہوئے ہیں. خاص ایک صحن ہے وہاں پر وہ لکھے ہوئے, حالانکہ وہ صحن اب چھوٹا کر دیا گیا ہے تعمیرات اور کنسٹرکشن کی وجہ سے, لیکن وہ نام ابھی تک لکھے ہوئے ہیں. کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کی جائے, اس کو چھپایا جائے, جیسے کہ بارہویں امام کے نام میں تھوڑی بہت تبدیلی کی گئی ہے. بہرحال لیکن وہ بھی ایک سازش ہے, وہ بھی ایک طریقہ ہے جس طرح دوسرے مقدسات کو وہ مسمار کیا جا رہا ہے, چھپایا جا رہا ہے, اسی طرح امام زمانہ کے نام کو بھی چھپایا جا رہا ہے یا اس میں تحریف کی جا رہی ہے. بہرحال لیکن وہ نام موجود ہیں. اب امام نے کیا کہا, الصراط المستقیم کون ہے؟ الامام. ولا تتبعوا السبیل سبل, مختلف راستوں کی پیروی نہ کرنا, مختلف راستوں پر مت چلنا, منمانے راستوں پر, یعنی غیر الامام, یعنی امام کو چھوڑ کر. بارہ وہ راستے ہیں جو ہر دور میں تمہارے سامنے ہیں, ان بارہ میں سے کسی ایک کی پیروی کرو گے تم نجات یافتہ ہو جاؤ گے. قرآن کی آیت نے کیا کہتا ہے کہ مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ مختلف راستوں سے کہنا امام کو چھوڑ کر جو راستہ ہے وہ غیر کا راستہ ہے, ہمارا راستہ نہیں ہے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ, اور تمہیں اللہ کا راستہ سے ہٹا دے. وَنَحْنُ سَبِيلِهِ, اور ہم اللہ کا راستہ ہیں, ہم اللہ کا. ایک روایت یہ ہے اور اس کے بعد بھی روایتیں ہیں, لیکن بہرحال میں یہاں پر بس اتنا ہی عرض کروں گا. اور کچھ شیعہ روایتیں جو میں نے عرض کی ہیں, یہ میں نے جناب المبدع کا حوالہ دیا. چوتھے امام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نحن الصراط المستقیم, ہم آل محمد صراط مستقیم ہیں. جو امام جس زمانے میں وہ صراط مستقیم, اب امام زمانہ ہمارے زمانے میں صراط مستقیم ہے, ہمیں امام کی پیروی کرنی. امام نے واضح طور پر ارشاد موجود ہے, توقیع جو آپ نے لیٹر لکھا تھا اپنے خاص اصحاب کو, اس میں لکھا تھا کہ یہ فقہا حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی اور تم سب پہ اللہ کی حجت ہوں, ان کی پیروی کرو. یہ چھٹے امام نے اپنے زمانے فرمایا تھا, میں اس کو خطبے کے جمعے میں ارشاد کر بتا چکا ہوں اور وہ موجود ہے انٹرنیٹ پر, کہ امام نے تین صفات بتائی ہوتا, قد جعلت علیکم حاکما, میں ایسے فقی کو جو تین صفات رکھتا ہو, پہلے وہ میرے مد نظر نہیں ہے, اس میں داخل ہونا نہیں چاہتا, اس کو حاکم بناتا ہوں, اس کو ولی فقی بناتا ہوں, اس کو تمہارے پر رہبر بناتا ہوں. زمان غیبت کبریٰ میں یاد رکھیے گا, زمان غیبت کبریٰ میں ائمہ نے فقہا کو یہ مرجع بنایا ہے. مرجع عین سے ہے, مرجع یعنی رجوع کا, جس سے سوال, جس سے پوچھا جائے, جس سے سوال کیا جائے. اب آئیے صراط وہ راستہ کہ جو جہنم کا راستہ ہے, تین نشانیاں بتا رہا ہوں, وہ راستہ جو آخرت کا راستہ, وہ پل جو ہے. ادق من الشعر, ادق کہتے ہیں دقیق, دقیق یعنی باریک, بال سے زیادہ باریک, معمولی سی سوئی کے اندر نہ جانے کیا کیا آپ کے بدن میں ڈال دیا جاتا ہے. میں دوسرے مفروضوں پر اس وقت گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو آج کل اس وبا ویکسین کے ذریعے سے ہیں, وہ بہرحال مفروضے اور گفتگو اپنی جگہ, ایک حقیقت ہے اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, توجہ رکھیے گا. میں اس پر انکار نہیں کر رہا ہوں کہ حتم جو کچھ بھی غلط ہے یا جو کچھ بھی صحیح ہے, بہرحال معمولی سی سوئی کی نوک کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آپ کے اندر داخل کر دی جاتی ہیں, کیمرہ داخل کر دیا جاتا ہے, آپ کے دل کا نظام, آپ کے قلب کا نظام دیکھا جاتا ہے, انڈوسکوپی کی جاتی ہے مثلا, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اب تو جدید ترقی ہو رہی ہے. اس سے زیادہ باریک کیا ہے؟ جہنم کا پل, بال سے زیادہ باریک. وہ ادب کو من اشعار, وہ احد دو من السیف, احد کہتے ہیں تیز, تلوار سے زیادہ تیز, تلوار سے زیادہ تیز, تلوار سے زیادہ تیز, یعنی تلوار اس زمانے کا ایک ایسا آلہ تھا جو آنن فانن انسان کو فنار کر سکتا تھا, اس دنیا میں پہنچا سکتا تھا. ایک تلوار چلے گی اور انسان کی گردن اڑے گی, ختم ہو جائے گا. تیز یعنی اتنا تیز کہ کوئی رکاوٹ اس کے راستے میں نہیں آ سکتی. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ چھٹے امام تین خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے. دوسری خصوصیت ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے. تیسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایک اور حدیث میں ہے, چھٹے امام سے نہیں ہے, وہ ہے تترکو و تاخذ, کبھی تمہیں پکڑے گی کبھی تمہیں چھوڑے گی، وہ راستہ وہ پل کبھی تمہیں پکڑے گا کبھی چھوڑے گا، توجہ رکھے گا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آخرت کا پل ہے، اس پل سے وہی گزر سکتا ہے چھٹے امام نے فرمایا، اور ابھی اہل سنت کی کتاب سے روایت عرض کی پانچویں امام چھٹے امام نے فرمایا کہ اس سے مراد امام ہے، اور امام کا راستہ جو ہے امام کی اقتداء، امام کی پیروی، امام کے پیچھے چلنا، وہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ بیلنس کرنا ہے تو قرآن و اہل بیت سے بیلنس کرنا سیکھو، جو دنیا میں پریکٹس کر گیا ولایت کے راستے پہ چلنے کی وہ پولیس وراثت سے بہت آسانی سے گزر جائے گا۔ میں کتنی کوشش کرتا ہوں، مجھے یاد ہے بچپن میں، یعنی بتانے کا انداز ہوتا تھا، نمک گر جاتا تھا، نمک ضائع کر دیتے تھے، گرا دیتے تھے، والدہ کہتے تھے دیکھو روز قیامت یہ پلکوں سے اٹھایا جائے گا۔ امی پلکوں سے کیسے اٹھائیں گی، یہ تو بہت سخت ہے، مرچیں لگیں گی، آنکھ میں نمک چلا جائے گا، کہتے کتنا سخت ہے نا، اس سے سخت ہے سب آخرت میں ہوگا۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے اس زمانے میں سادہ ترین الفاظ یہ تھے کہ کیسے پلکوں سے اٹھایا جائے گا، پلکوں سے کیسے اٹھائیں گے ہم، اصل ممکن نظر نہیں آتا تھا، وہ ایک سمجھانے کا، ایک تربیت کا انداز تھا اس زمانے کے حساب سے۔ بہر تو یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اتنا دقیق، دقیق سے کیا مراد ہے، یعنی دنیا میں دقت اختیار کرو، دنیا میں سوچ اختیار، فکر اختیار کرو کہ کوئی تم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، پھوک پھوک کے قدم اٹھا، خصوصاً اس زمانے میں کہ جہاں پر گمراہی کے اسباب بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ گمراہ کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو اہل بیت کے راستے سے، قرآن کے راستے سے، اتحاد کے راستے سے آپ کو جدا کیا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا اور دجالی میڈیا اور نظام جو ہے وہ دنیا کو کیپچر کرتا چلا جا رہا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا چلا رہا ہے۔ ایک قاسم سلیمانی کی تصویر، وہ جب زندہ تھا جب تو الگ تھی، ایک قاسم سلیمانی کی تصویر لگانا جرم ہو گیا ہے، جرم ہو گیا، آپ کا سوشل اکاؤنٹ بند کر دیا جائے گا۔ سید حسن نصر اللہ کی تصویر لگانا جو حق و عدالت کی علامت ہے اس دنیا میں، ظلم کے خلاف علامت ہے، نہج البلاغہ کی عملی تفسیر ہے سید حسن نصر اللہ، اور اس کا جہاد، اس کا قیام، وہ کیا ہے، اس کی تصویر لگانا جرم ہو گیا۔ دنیا کو کیپچر کرتے چلے جانے، گمراہ کرتے چلے جانے، آپ کے سوشل اکاؤنٹ کو، اور پھر یہ جو اس وقت وبا آئی ہے اس کے ذریعے سے، اس کی بیماری ہے لیکن اس کے پیچھے مقاصد ہیں دنیا کو کنٹرول کرنے کے، دجالی نظام کے، وہ پورے طور پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس طرح گیارہویں امام کے زمانے میں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ گیارہویں امام کو کیوں عسکری کہا جاتا ہے؟ اس لیے عسکری کہا جاتا ہے تاکہ امام تک کوئی پہنچ نہ سکے، ایک بات تو یہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ گیارہویں امام سب سے زیادہ، بارہ آئمہ میں سے سب سے زیادہ جس شخص نے، جس امام نے علم غیب کا استعمال کیا ہے وہ ہمارے گیارہویں امام تھے، توجہ رکھیے گا، سب سے زیادہ۔ اس کی علت ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا کہ کیوں امام نے علم غیب استعمال کیا، تاکہ کاؤنٹ کیا، کاؤنٹر کیا جائے، امام کو زیر نگرانی رکھا جائے، وہ خفیہ کیمرے تو نہیں تھے نا اس زمانے میں، سی سی ٹی وی لگے ہوں امام کے گھر میں، راستے میں، کہ کیا ہو رہا ہے، افراد جاسوس بھیجاتے تھے کہ امام کی ولادت ہونے والی ہے، بارہویں امام کی ولادت ہونے والی ہے، بارہویں حجت آنے والا ہے، جو عدل و انصاف سے بھرے گا، جو ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا۔ مجھ پہ یقین نہیں آ رہا، دعائے نظمہ اٹھا کے پڑھیے، آپ کو پتا، دو صفحے پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام زمانہ کیا کریں گے آ کر، یہ ظالم طاقت ہے کیوں خوف زدہ ہے امام زمانہ کے نام سے، امام زمانہ کے مجاہدوں کے نام سے، امام زمانہ کے ساتھیوں کے نام سے، امام زمانہ کے ناصروں کے نام سے، کیوں سیستانی سے خوف آتا ہے، کیوں خامنے سے خوف آتا ہے، کیوں حسن نصر سے خوف آتا ہے، کیوں حوثیوں سے خوف آتا ہے، کیوں یمنی سے خوف آتا ہے، کیوں فلسطینی سے خوف آتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ امام زمانہ کے راستے کے در حقیقت راہی ہیں، چاہے وہ سنی صحیح، وہ فلسطینی صحیح، کوئی بھی صحیح ہو، لیکن وہ کیا ہے، اس وقت خط ولایت کی طرف گامزن، ان شاء اللہ ان کا اختتام جو ہے خط ولایت پر ہوگا۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد۔ گیارہویں امام کو عسکری میں، یعنی عسکر میں رکھا گیا، یعنی فوجی چھاؤنی میں، تاکہ بارہویں امام پیدا نہ ہو۔ اسی طریقے سے آج بھی دنیا کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ فکر جو امام زمانہ تک لے جاتی ہے۔ خوب کسی نے بڑے خوبصورت جملہ کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب پر جو امام زمانہ کے ظہور کا آغاز تھا، ظہور صغرا کا آغاز تھا، اس کا جو جھنڈا تھا وہ عراق تھا، عراق کے جھنڈے پر اللہ اکبر لکھا گیا۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے کیا اسلامی انقلاب کو جو نوید دے رہا ہے، امام زمانہ کے آنے کی راہیں بتا رہا ہے، ذمہ داریاں بتا رہا ہے، زندگی بتا رہا ہے، حیات بتا رہا ہے، علماء کو ان کی ذمہ داری بتائی، عوام کو بتایا، دنیا کو بتایا کہ علی کا راستہ، قرآن کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، شجاعت کا راستہ کیا ہے۔ اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ ایک جھنڈے سے جس پہ اللہ اکبر لکھا ہے۔ پھر دوسرا مقابلہ کیسے ہوا؟ وہ داعش کے ذریعے سے ہوا، اس پہ بھی کلمہ شریف لکھا ہے، لا الہ الا اللہ۔ وہی جو خوارج نے علی کے خلاف مقرر لا حکم الا للہ کہ اللہ کے سوا کوئی اور حکومت نہیں کر سکتا، علی اور رسول کو بھی حق نہیں ہے، توجہ رکھے گا. دوسرا مقابلہ اسلامی تحریک سے کہاں کہاں کیا گیا، پورے مشرق وسطی میں پاکستان سمیت داعش کے نیٹ ورک کو پھیلایا گیا، اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اس میں، کیا ہے اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کلمۃ الحق یراد بہ الباطل. امام علی فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ حق تو ہے، لکھا تو اللہ ہے، لکھا تو لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ وہ من مانا اسلام ہے کہ دوسروں کو مارو خود جیو. اور تیسرا جو پرچم دیا گیا ہے اب وہ شیعوں کے درمیان سے دیا گیا ہے، وہ ہے علی ولی اللہ کا نعرہ، توجہ رکھے گا، کہ شیعوں کو شیعوں کے ذریعے سے نقصان پہنچاؤ، ولایت کا نعرہ لگا کر، علی کا نعرہ لگا کر، علی کے نعرے کو بھنگ کے ذریعے سے بدنام کر کے، نعرے ولایت لگا کر لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جا کر، در حقیقت اب اس تشیع کو توڑنے کی کوشش کرو. پہلے ایران پر اسلامی انقلاب پر حملہ صدام کے ذریعے سے کبھی ناکام ہوئے، 8 سال تک پوری دنیا لڑتی رہی، لیکن اسلام کا نظام، امام کا نظام امام زمانے کے سے کامیاب ہوئے. داعش کا نظام ہو وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، کیوں؟ آیت اللہ سیستانی عراق میں بیٹھا تھا، آیت اللہ خامنہ ایران میں بیٹھے تھے، اور قاسم سلیمانی سب جگہ جا کر در حق ان پر بلڈوزر پھیرتا رہا، ان کو نابود کرتا رہا. اب کہا کہ اب ضرورت ہے کہ تشیع کو کمزور کیا جائے، جو اس ولایت کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑ رہی ہے. تو علی ولی اللہ کا نعرہ دو چند سر پھروں کو، چند شراب خوروں کو، چند بھنگ اور چرس پینے والوں کو، تاکہ وہ علی کا نام بدنام کر کے لوگوں کو اصل راہ ولایت سے ہٹائیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزِ گرامی، تو بات سے زیادہ باری سمجھیں، فکر استعمال کریں کہ دشمن کیا جا رہا ہے. امام کہہ رہے بات سے زیادہ باری کے لحاظ دقت کرو عمل میں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تلوار سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ باریک ہے، چلنا مشکل ہو جائے گا انسان کا، گرم زمین ہوتی ہے چلا نہیں جاتا ہم سے، چل جائے کہ اتنا باریک بال سے اس پہ بیلنس کرنا اور چلنا، اور پھر جو گزر جائے گا وہی جنت تک پہنچے گا. تو یہ صلاحیت کہاں سے آئے گی، یہ پریکٹس کہاں سے؟ خدا بندہ میں نے پریکٹس نہیں کی اس پہ بال پہ، اس باریک پل پہ چلنے کی. اعتراض ہو سکتا ہے، سوال خدا نے آزاد چھوڑی عدالت، جو چاہے اعتراض کرو. تو میں اعتراض کروں کہ میں نے خدا گناہ نہیں کیا، خدا کہ لاؤ بھائی اس کی فلم لے کر اس کو دکھاؤ، جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے. تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے، لو دیکھو اپنی فلم. اپنے ہاتھ اور اپنے پیر کی گواہی تو قبول کرو گے نا، اچھا یہ نہیں تو وہ جدے کا چھپ کے تم نے گناہ انجام دیا وہ فلم لے آؤ، سب دکھایا جائے گا اگر انسان توبہ کر کے نہ مرے، توجہ رکھے گا. تو خدا میں نے تو پریکٹس نہیں کی اس میں چلنے کی، میں تو نہیں جا سکتا، اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے. خدا کہہ کہ ہاں دنیا میں تمہیں امامت کی راہ ولایت کی راہ دکھائی تھی، اگر اس پہ چلنے تھے تو اس پل سے بھی چلنے کی صلاحیت آ جاتی. امامت کے راہ کو اختیار کر، ولایت کی راہ، اٹھتے بیٹھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یہ صلوات محبت میں اضافہ کرتی ہے، توجہ رکھے گا. اب دو تین روایتیں بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اور کیا کرے گی پولیس فرات ہمارے ساتھ، اور کیا کرے گا. بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کچھ لوگ پولیس فرات سے بجلی کی تیزی سے، بجلی سے چمکتی ہے نا اور ایک دم ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو اگر میں آج کی زبان میں کہوں بجلی کی تیزی سے تو از ایگل ٹو ایم سی اسکوائر، لائٹ کی اسپیڈ سے گزر جائیں گے، یعنی آپ دیکھتے ہی رہ جائیں کون آیا کون گیا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے، از ایگل ٹو ایم سی اسکوائر کا فارمولہ ذہن میں رکھیے گا، لائٹ کی اسپیڈ سے گزر جائیں گے. دوسرے کون ہوں گے؟ ادول فرس، گھوڑے کی طرح تیز دوڑیں گے، کچھ تو بس پیر رکھیں گے گزر جائیں گے، اتنی تیز میں سے ہوں گے. جیسے آپ کو اکثر دکھایا جاتا ہے نا کہ وہ سپر مین آتا ہے اور وہ بس یوں کر کے یوں جاتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر سپر مین ہے. مجھے دنیا میں در حقیقت ولایت کو حامل ہو جائے، ولایت کا کامل ہو جائے، وہ آخرت میں ولایت کا سپر مین ہو جائے گا، وہ وہاں سے گزر جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ گھوڑے کی تیزی سے. تیسری کیا حالت ہوگی؟ ہبون ہبون، رگڑ رگڑ کر، جس کی کسی کی پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، ٹخنے کی ہڈی ٹوٹ جائے، کیسے چلے گا؟ رگڑ رگڑ کے چلے گا، اٹھ اٹھ کے چلے گا، بیٹھ بیٹھ کے چلے گا. کچھ لوگوں کے ایسے پولیس فرات سے گزریں گے آخرت میں، توجہ رکھے گا. اور چوہدی کیا ہے؟ کچھ لوگوں کے پولیس فرات سے لٹک جائیں گے، پھر تھوڑا سا اٹھیں گے، پھر چلیں گے چند قدم، پھر لٹک جائیں گے. اب نیچے کیا ہے؟ جہنم. جہنم کے شعلے امام کہہ رہے ہیں قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا، کبھی آگ کے شعلے اسے جلائیں گے، اسے پکڑیں گے، کبھی رہا کریں گے. کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوگی، کچھ لوگ ہوں گے نعوذ باللہ سفر اللہ خدا ہمیں بچائے وہ جہنم میں گر جائیں گے، لیکن سب گزریں گے وہاں سے، توجہ رکھیے گا. تین گھاٹیاں ہیں. بہت تیزی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دامن وصل گنجائش نہیں ہے. ایک جملہ عرض کرنا تھا مجھے امام حسین کی زیارت سے، وہ عرض کروں اس کے بعد مساجد کی طرف آ جاؤں گا. تین گھاٹیاں، چھٹے امام فرما رہے ہیں تمہارا رب ان رب کا لبل میں رسال، میرے ساتھ یعنی گھاٹی میں، یعنی تاک میں آؤ، تم سے سوال کرے گا. کسی کا سوال کرے گا؟ کتنا کھائے یہ سوال کرے گا، کیا پہنا یہ سوال کرے گا؟ نہیں. مہمان سے کبھی میزبان یہ نہیں پوچھتا کہ کتنا کھایا، آپ جا رہے ہیں بتائیے کتنا کھایا، کتنی روٹیاں تھوڑی آپ، نہیں خدا نہیں. ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے یقیناً یقیناً ضرور ضرور حتماً حتماً سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں. اہل بیت فرماتے ہیں وہ نعمت ہم اہل بیت ہیں، ولایت اہل بیت ہیں جس کا سوال کیا جائے گا. اب امام کہہ رہے ہیں تمہارا رب جو ہے وہ گھاٹی میں، یعنی تاک لگائے بیٹھا ہے. کس چیز کی تاک لگائے بیٹھا ہے؟ یعنی خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تاک سے مراد یعنی وہ معنی نہ جو انسانوں کے لیے آ سکتا ہے، یعنی وہ تم سے باسپورٹس کرے گا، سوال کرے گا، تم سے مواخذہ کرے گا، تم سے کوشچن آنسر ہوں گے وہاں پر. اس کے بعد فرمایا کہ کوئی انسان وہاں سے نہیں گزر سکتا مگر اس کے جس کے پاس جواب. اور رسول اللہ کی حدیث میں نے بڑی خوبصورت حدیث پڑھی، اذا کان یوم القیامت اقدعنا و علی و انت و جبرائیل، اے علی جب روز قیامت ہوگا تو میں خود، رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور علی تم اور جبرائیل پلے صراط پہ بیٹھ جائیں گے. لا یجوزها الا من کان له براءۃ بولاية علی. کیا فرمایا؟ کہ میں خود، علی تم اور جبرائیل پلے صراط پہ بیٹھ جائیں گے، جو گزرے گا اسے گزرنے نہیں دیا جائے گا. دکھایا کہ علی کی ولایت کا سرٹیفکیٹ موجود ہے. یہ وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے جو بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، علی اللہ اور علی خدا اور نعرے ولایت لگانے والے جو ہیں وہ آپ کو دے رہے ہیں. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو اہل بیت کے عمل سے ہمیں جوڑتا ہے، جو روایات کہہ رہی ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے ہمیں کہ صحیح راستہ ہو. لہذا ایسے افراد کی، ایسے نعروں کی، ایسے مجالس کی، ایسے ممبروں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو علی کو خدا کہیں، علی کو رب کہیں، خواب کسی شاعر کا کلام ہو، کسی خطیب کا جملہ ہو، یا کسی بھی منقب خان کا کوئی جملہ اور شعر ہو. توجہ رکھیے گا، یہ وہ چیز ہے. اب کیا کریں کہ اس پل صراط سے گزر جائیں؟ توجہ رکھیے گا، بس آخری جملہ عرض کروں امام حسین کی زیارت کا جو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی خدمت عرض کروں مصاحب کی طرف آ جاؤ، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. زیارت عاشورہ تاکید کی گئی ہے، انسان اس کو پڑھے، اس کے اثرات ہیں، فوائد ہیں روحانی. لیکن یہ زیارت عاشورہ صرف رٹافیکیشن نہیں ہو، توجہ کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں امام سے، مخاطب کس کو کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں امام سے. لہذا زیارت عاشورہ صرف یہ نہیں کہ السلام علیکم امام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلے چھٹی ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں، توجہ کے ساتھ ذکر کیا جائے، اس کا روحانی اثر ہوگا. خصوصاً یہ 40 ایام جو حضرت موسیٰ کے ایام تھے، جب حضرت موسیٰ گئے تھے، اور 10 ذی الحجہ یعنی عید قربان تک اس کے اثرات ہیں. اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جملہ یہ ہے کہ اَن يَجْعَلَنِي مَعَاكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے خدا مجھے اہل بیت کے ساتھ، امام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں قرار دے. دنیا میں بھی ان کی پیروی کرنے والا ہوں اور آخرت میں ان کے ساتھ ہوں. اس کے بعد اصل جملہ یہ جہاں سے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ اَن يُثَبَّتَ لِي قَدْ عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور پھر فرما رہے ہیں اے خدا، یعنی یہ دعا جو کی جا رہی ہے در حقیقت امام کے حضور کی جا رہی ہے، یعنی امام کو سامنے محسوس کرو. کیا ہے؟ اَن يَجْعَلَنِي، وہ خدا مجھے قرار دے کیا، معکم، مولا آپ کے ساتھ، یعنی مولا تمہارے سامنے ہوں، ان کو توجہ سے دیکھو، ان کو محسوس کرو کہ تم امام سے کیا کہہ رہے ہو. امام موجود ہوتا ہے جبھی تو تم السلام علیکم، مولا آپ پر سلام ہو. یہ آپ کون ہیں؟ غائب نہیں ہے، موجود ہے، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. وَيُثَبَّتَ لِي عِنْدَكُمْ، اور میرے لیے ثابت قدم قرار دے، عِنْدَكُمْ قَدْمَ صِدْقٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں سچائی کے ساتھ آپ کے راستے پر ثابت قدم رہوں. بس یہ جملہ تھا، سچائی کے ساتھ امام حسین کے راستے پہ ثابت ہو. یہ دو دعائیں، مجھے آپ کے ساتھ قرار دے دنیا اور آخرت میں، اور دنیا اور آخرت میں سچائی،
ٹروتھ، ٹرانسپیرنسی، شفافیت، جھوٹ نہ بولنا، بیوی سے، بچوں سے، شوہر سے، اہل محلے سے جھوٹ بولنے کی نہ ہو، شفاف رہو ہمیشہ، ٹرانسپیرنٹ رہو ہمیشہ، تب جا کے حسین کی شفاعت اور حسین کا راستہ نصیب ہوگا۔ یہ دعا کہہ رہی ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث سنو اور آپ کی زحمت تمام کروں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ سے اگر پوچھیں رسول اللہ بتائیے کہ روز قیامت کو اثرات سے کیسے گزریں گے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اثبتکم قدمن علی الصراط اشد حبا لاہل بیتی، کہ روز قیامت پل صراط سے وہی گزر سکتا ہے جو میرے اہل بیت کی محبت میں ثابت قدم ہو۔ اہل بیت کی محبت، اگر میں اور آپ ثابت قدم ہیں تو یہ پل صراط سے گزرنے کی تیاری ہے۔ یہ محبت ہے جو مجھے نماز شب کے لیے بیدار کرتی ہے، یہ محبت ہے جو مجھے نماز صبح کے لیے بیدار کرتی ہے، یہ محبت ہے جو مجھے اخلاقیات کا حکم دیتی ہے، یہ محبت ہے جو والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے کہ باپ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی بیٹے دعوے رہتے ہیں، نہیں بنتی، مزاج الگ الگ ہو جاتے ہیں، وہ 60 سال پرانا مزاج رکھے ہوا ہے، آپ 20 سال، 25 سال، 30 سال کے مزاج نہیں ملتے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی خوشی کے لیے خاموش ہیں۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی خوشی کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے کہ جو انہیں نہیں کرنے تھے، یا نفرت تھی لیکن ماں کی خوشی کے لیے باپ کی خوشی کے لیے کیے۔ یہ ہے محبت اہل بیت کے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، یہ بھی ایک راستہ ہے۔ اور دنیا میں اگر کوئی خیر و خوبی آپ کو ملنے والی ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، والدین زندہ ہوں جب بھی، والدین مر جائیں جب بھی۔ ایک شخص آیا ایک بہت بڑے عارف علی اللہ کے پاس، کوئی کام کرتا ہوں برکت نہیں ہوتی، اصل بے برکت ہوا، مال اڑ جاتا ہے، وقت نہیں ہے، مشکل، پریشانی ہے، اسٹرس، ٹینشن، اسٹریس، کیا کروں؟ تاکہ یہ جا کے دعا پڑھو۔ جب چلا گیا تو عارف نے کہا اس کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا ہے۔ کیا مطلب باپ کی بد دعا ہے؟ کہیں گے ماں جو بد دعا دیتی ہے دل سے نہیں دیتی، دو چار دفعہ سنا دے گی، اس کے بعد پھر کیا تیسری مرتبہ جاؤ گے گلے لگا لے گی، لیکن باپ کی بد دعا کبھی نہ لینا، باپ جب بد دعا دیتا ہے نا دل سے دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا یہ کامیاب نہیں، کیوں؟ اس کا باپ مر گیا، اس کے باپ نے اسے بد دعا دی، ماں باپ کے خدمت گزار بنے۔ مرحوم کو اور ان کے خانوادے کو میں ابھی سے بہت زمانے طالب علم سے جب کالج میں تھے جانتے ہیں، بہت ہی نفی انسان، ملائم انسان، نرم انسان، نرم مزاج انسان، درد دل رکھنے والے انسان، خلوص سے ملنے والا انسان، دوسروں کی پریشانیوں میں کام آنے والا انسان۔ خدا ان کے خانوادے کو سلامت رکھے اور ان کے گھر والوں کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانوادے کو، ان کے لواحقین، ان کے لیے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی سبیل فراہم دے اور ان کو صبر عطا کرے ان شاء اللہ۔ بس ادھر گھر میں ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، باپ جو اپنی زندگی فنا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ میں نے کسی موقع پہ کہا تھا نوجوان بچوں کے لیے، تم 20 سال کے ہو نا، اپنے والد سے کو والد کہہ رہا کہ آپ ذرا اپنی 20 سال کی تصویر دکھائیے، اور جب آپ اپنی 20 سال کی تصویر، جو آپ کا باپ 60 سال کا ہے، اس کی 20 سال کی تصویر برابر میں رکھ کے دیکھیں گے، بالکل کاپی نظر آئے گا بیٹا باپ کی، وہی سرخی جو تیرے چہرے پر، تیرے گالوں پر، تیرے باپ کے گالوں پہ بھی تھی۔ جس طرح تیرا چہرہ جھریوں سے پاک و صاف ہے، اسی طرح تیرے باپ کا چہرہ بھی جھریوں سے پاک صاف تھا۔ جو بشاشت، جو ہنسی، جو مسکراہٹ تیرے لبوں پر ہے، وہ تیرے باپ کے لبوں پر تھی۔ جو امنگیں، جو آرزوئیں، جو خواہشیں تیری تھیں، وہ تیرے باپ کی بھی تھی جوانی میں، لیکن جب اسے شادی کی، جب صاحب اولاد ہوا، آہستہ آہستہ اپنی خوشیاں تیرے نام کرنے لگا۔ یہ جھریاں ایسے نہیں آ جاتی، یہ غموں سے آتی ہیں، یہ پریشانی سے آتی ہیں۔ آج ایک باپ کا فون آیا کہ حالات خراب تھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، میں بچے کی فیس جمع نہیں کرا سکا۔ باپ پریشان ہے، سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، باپ نہیں بتاتا، کہیں قرض لیتا ہے، کہیں مرتا ہے، کتنی دفعہ کٹتا ہے، کتنی دفعہ قربان ہوتا ہے بچوں پر، بچوں کو نہیں پتہ چلتا، لیکن جب بچے گھر میں روٹی دیکھتے ہیں، آسائشیں، نعمتیں دیکھتے ہیں، باپ بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ جب باپ گزر جاتا ہے، جب باپ گزر جاتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ باپ کون تھا، باپ کیا کر رہا تھا۔ بس یقیناً جن کے والدین حیات ہیں، میں کہتا ہوں کہ والدین کی قدر کریں، دعا کریں ان کے لیے، زندہ ہیں دعا کریں، مر جائیں دعا کریں، قبر بجا کے دعا کریں، مشکل ہو دعا کریں۔ ایک عارف کے پاس، ایک عالم، ایک ولی اللہ کے پاس جو تھا کہ پریشانی، مشکل، کہا ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اب ماں زندہ ہے؟ کہاں؟ کہا جاؤ ماں کے پاس، جاؤ اور ہاتھ جوڑ ماں کے سامنے، سوری کرو، راضی کرو اسے دنیا میں،
راضی کرو کہ ماں تیرا دل دکھایا, تیرا حق ادا نہیں کیا. ماں راضی ہو جائے گی, سب کچھ راضی ہو جائے گا. رسول کے زمانے میں آخری روایت عرض کر رہا ہوں, بات الہی ہو رہی ہے. ایک نوجوان محب چاہنے والا نمازی رسول کے ساتھ آنے جانے والا مر رہا تھا, بلایا کہ رسول اللہ کو بڑی عجیب حالت ہے, کلمہ شہادت ہے نہیں پڑھ رہا ہے, لا الہ کہ خاموش ہو جاتا, لبنت آ جاتی. رسول اللہ سمجھ گئے کیا ہوا, کہا اس کی ماں زندہ ہے, کہا کہ ہاں, بلاؤ ماں کو بلایا, کہا کہ یہ تو اس سے راضی ہے, تو اس سے راضی, کہا کہ نہیں بس زبان تھا, نمازی تھا, پرہیزگار تھا, اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بس زبان تھا, دل میں تکلیف تھی. ماں سے بس زبانی نہ کرنا, باپ سے بس زبانی نہ کرنا, تمہارے کسی جملے سے ماں یا باپ کے دل میں کسک پیدا نہ ہو, قلق پیدا نہ ہو, آنسو نہ, یہ بہت بڑا قیامت کا عذاب ہے. عزیز گرامی, انسان بے قلم آ جائے, بے ایمان جائے, اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے ماں باپ کو دل دکھانے سے. اگر والدین چلے بھی جائیں تو ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے نیک اعمال بھیجو, دعا کرو, خدا انشاءاللہ بہتری کرے گا. اب رسول اللہ کا اس سے راضی ہو جائے, یہ مرہ بے ایمان جائے گا, ماں تھی نا راضی ہو گئی, رسول اللہ میں آپ کی وجہ سے راضی ہو جاتی, رضا دے دی, خوش نوندی دے دی, راضی ہو گئی. اب کہا کہ اب دوبارہ کلمہ پڑھو, اب اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور یہ کہہ کہ اپنی آنکھیں بند کر دیں. یہ ہے ماں باپ, کہ مرتے وقت دنیا کی سختی میں ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے. تصور کیجیے ماں باپ چلے جاتے, یادیں رہ جاتی ہیں, یقیناً ان کے خانوادے کے لیے. آپ یقین کیجیے آج بھی 1980 میں میرے والد کا انتقال ہوا, آج بھی میں قبر پہ جاتا ہوں تو باپ کی شفقت کا احساس کرتا ہوں. تو جس کا باپ کو عمر ہوئے بھی 2-3 دن ہوئے ہوں, جس کا آج سویم ہے, وہ کیسے بول سکتا ہے اپنے باپ کی شفقت کو, اپنے باپ کی محبت کو. لہذا والدین کی قدر کریں. بس میں ہمیشہ کچھ مخصوص جملہ ادا کرتا ہوں کہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس کے گھر میں غم ہوتا ہے, ایک آپ کا کندھا اس پہ سر رکھ کے رو سکے, اور ایک آپ کے تعزیت کے بول. مستند بولیں ہمیں افسوس ہوا, اللہ صبر دے, امانت تھی چلی گئی, اللہ آپ کو اس سلسلے میں کامیاب کرے. کہ یہ جملے بولیں, ضرور بولیں, الفاظ بولیں تاکہ اس کو تسلیت ملے, تعزیت ہو, اس کی عزا کا جو غم ہے وہ کم ہو سکے, اس سوگ کا جو غم ہے باپ کی محرومیت کا جو سوگ ہے وہ کم ہو سکے. اگر یہی آپ پوچھیں اگر صاحبزادے سے کہ والد کی میت کو سرخانے میں رکھا گیا, تھکے ہوئے تھے نا, بستر پہ لیٹتے تھے, نیند نہیں آتی تھی, کیوں؟ باپ کی میت سرخانے میں رکھی ہے, کھانا لایا گیا, کھانے کا دل نہیں جا رہا, کیوں؟ کیونکہ باپ کی میت سرخانے میں, چھوٹے بھائی کا انتظار ہے. یہی ہوا ہے نا, بالکل یہی ہوا ہے. بہترین کھانا لایا گیا, نہیں کھایا جا رہا, کیوں؟ کیونکہ باپ کی میت ابھی دفن نہیں ہوئی ہے, جنازہ سرخانے میں, لیٹتا ہے, نیند نہیں آ رہی. سید سجاد کے دل سے پوچھیے جو کربلا میں گھس گئے. سید سجاد کو تعزیت کیسے ملی پتا ہے آپ کو؟ کائنات میں کسی کو ایسی تعزیت نہیں دی گئی. سب سے پہلی تعزیت کیا ہے؟ خیموں کو جلا کر مسلمانوں نے تعزیت پیش کی ہے. اجر کو مدد. ابھی تو میں نے مسائل شروع کیے ہوں اور آپ کی آنکھوں سے گریے شروع ہو گیا, آپ کی آوازیں بلند شروع ہو گئی. دیکھیے یہ ہے تعزیت. ایک تعزیت یہ امت نے دی ہے, محمد مصطفیٰ کی امت نے نواسے رسول کے سو کی تعزیت پیش کی, خیمے جلا کر. دوسری تعزیت کیا پیش کی؟ لوگ آئے ہیں, خیر سید سجاد کے ذہن میں کوئی مجھے سہارا دے کے اٹھائے گا, کندھے سے لگائے گا, کوئی کہے گا تیرا بابا پیاسا مارا گیا, لیکن نہیں عزادار ہو. کیسے تعزیت پہ کہ سید سجاد کے پیش سے بستر کھینچا جا رہا ہے, بستر کھینچ کے تعزیت کی جا رہی ہے. اس کے بعد جب جناب زینب اولیاء سلام اللہ علیہ اپنی پشپر اٹھا کے لائی ہیں, اب جو سید سجاد نے تعزیت کا منظر دیکھا ہے, سید سجاد سے برداشت نہیں ہوا, اب جو منظر دیکھا بیویوں کے سروں سے نیدے کے انیوں سے چادریں چھینی جا. اج رکم یہ تعزیت کے وہ مناظر ہیں جو صرف کربلا میں نظر آئیں گے, کہیں اور نظر نہیں آئیں گے. میں خانوادہ زیدی کو کہوں کہ تم کتنے خوش نصیب ہو, تمہارے گھر والوں کو, تمہاری ماں بہنوں کو تمہیں لوگوں نے تعزیت پیش کی ہے, تمہیں کام کرنے نہیں دیا, مگر ہائے مظلومی سید سجاد, ارے جہاں دیکھتا تھا ظلم نظر آتا تھا. اور ایک اور تعزیت بتاؤں اور اگلی منزل کی طرف لے چلوں تمہیں, ایک اور عجیب منظر دیکھا تعزیت کیسے پیش کی امت نے. ارے سید سجاد نے منظر دیکھا, کلیجہ کٹ گیا, ارے ننے ننے بچے میدان کربلا میں دوڑ رہے تھے, کسی کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, کسی کے دامن میں آگ لگی تھی, کسی کے پیچھے کوئی تازیانہ لے کے دوڑ رہا تھا. اجرکم اللہ، ہاں ان شاء اللہ یہ آپ کی معرفت میں اضافے کا مرحوم کے سالے ثواب کا باعث بنیں گے۔ بس عزادارو، بس عزادارو، 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے۔ سید سجاد نے منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا ہے، رات کی تاریخی تھی نا، شام غریبہ گزر گئی، بچوں کو نہیں معلوم، جناب سکینہ کی آنکھ کھلی ہے۔ یہ ہے تربیت اہل بیت کی، توجہ رکھیے گا۔ جناب سکینہ نے سر کو اٹھتے ہی ہاتھ رکھا، بچی کی تربیت تھی کہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے حجاب و پردے کو دیکھتی تھی، فوراً ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، آج رکم اللہ۔ دیکھیے یہ ہے تربیت، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کے اسکارف اتار دیتے ہیں شادیوں میں، تب وہ بے پردگی کی مکس کیجری کی شادی میں جاتے ہیں۔ کہا کہ پھوپھی اماں میں سر پہ چادر نہیں۔ جناب زینب کا جملہ اور قیامت کا ہے، کہا کہ سکینہ تیری پھوپھی بھی اسی حال میں ہے کہ اس کے سر پہ بھی چادر نہیں۔ رات کی تاریخی گزر گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب صبح کا سورج طلوع ہوا، روایت کہتی ہے بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی، سر پہ چادر نہیں تھی نا، ایک دوسرے کے پیچھے کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر، جو سطر نظر آتی اس کے پیچھے ہو جاتی۔ اونٹ منگائے گئے، اب اونٹ پہ قافلہ رواں دوا ہوا۔ جب ایک دفعہ سید سجاد اونٹ کی بلندی پر بیٹھے بیٹھے باپ کا جنازہ دیکھا قتلگاہ میں، بےکور کفن جس پہ میدان کربلا کی مٹی اڑ اڑ کے آ رہی ہو، سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ کہا پھوپھی اماں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا سید سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، یہاں تیرے بابا کے زبار آئیں گے، یہاں بارگاہ بنے گی۔ سید سجاد کو دلاسا دیا۔ بس ذرا آخری روایت عرض کروں، سید سجاد اس طریقے سے رخصت ہوئے، مڑ مڑ کے باپ کے جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ ارے جواب بیٹا ہو رہا، باپ کا جنازہ بے قبر کفن پڑا ہو، بس ادادار ہو۔ سید سجاد کے دل میں کیا کیا زخم تھے ہم نہیں جانتے، لیکن جب 12 محرم کو آئے نا سید سجاد بابا کے لاشوں کو دفنانے، لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ ہاتھوں سے اٹھ نہیں رہا تھا، سر سے اٹھانا چاہتے ہیں لاشا پامال ہو چکا ہے، ٹھلک رہا ہے، پیر سے اٹھانا چاہتے ہیں لاشا ٹھلک رہا ہے۔ امام نے بنی اسد کے جوانوں سے کہا ایک بوریا یا چٹائی لا دو، ایک چٹائی یا بوریا لائی گئی۔ امام نے اپنے بابا کے لاش کو اس پہ رکھا، قبر میں اتارا۔ عزادارو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، تم نے بھی مردوں کو دفنایا ہے، تمہاری مردوں کو سپرد خاک کیا گیا ہے۔ لٹانے کے بعد قبلہ رخ لٹا دیتے ہیں، چہرے کا رخ قبلہ کر دیتے ہیں، جسم کا رخ قبلہ رخ کر دیتے ہیں، کھول دیا جاتا ہے چہرہ، بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں، آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ آؤ عزادار، آؤ چاہنے والو، اس مرحوم کا آخری دیدار کر لو۔ مگر ہائے مظلومی سید سجاد، ارے بابا کو کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھول دے، ارے بابا کا سر اقدس کہاں تھا جو آخری دیدار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بعد لا۔ اس عزاداری کو، اس قرآن و اہل بیت کے ذکر کو، قرآن خانی کو اور پکارا ہے خیر مرحوم کے لیے انجام دی گئی، ان سب کا ثواب مرحوم کی روح تک پہنچا، ان کی قبر کو منور فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، بارلہا ان کی منازل برزخ کو آسان فرما، ان کو جوار معصومین کی ہواؤں کی ٹھنڈک نصیب فرما، بارلہا ان کے لواحقی کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارلہا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے ساتھ بیلنس زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس دنیا میں امامت و ولایت کے راستے پہ چل کر آخرت پر اس راہ سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارلہا جہاں جہاں تیرے مجاہد دشمن طاقت سے نبرد آزما ہیں، ان کو فتح و ظفر و نصرت و کامیابی عطا فرما۔ اسرائیل و امریکہ اور دشمنان دین و عزاداری و پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ بارالہ ہمارا خاتمہ ایمان محبت محمد آل محمد پر، ایک مرتبہ سورہ الحمدین کا سورہ اخلاص کا اول آخر درود، سید خاور حسین زیدی ابن سید محمد ابراہیم زیدی اور جملہ مومنین مومنات کی طرف فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔